पीर 17 जुलाई के सार्बीन के साथ आदिल शाह ज़ैब का सलाम। JIT की रिपोर्ट के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ पैनामा केस की समाअत फिर से शुरू। क्या ये कार्रवाई जल्द खत्म हो जाएगी? माहिर कानून:
अदालत ने इस किस्म का तासुर तो यकीनन दिया है कि हम इस केस को जल्दी निपटाना चाहते हैं।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में पनामा लीक्स केस के तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि JIT ऐसे शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है जिससे वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली को मुजरिम गर्दाना जा सके। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने JIT की रिपोर्ट को तासुब पर मबनी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। 11 सफात पर मबनी जो एतराजात उठाए गए हैं उनमें मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बरतानिया में तहकीकात के लिए निजी कंपनी की खिदमात हासिल करना, बरतानवी कंपनी के जरिए हासिल की गई दस्तावेजात का मुल्की कवानीन पर पूरा ना उतरना और JIT की रिपोर्ट के जिल्द नंबर 10 को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा दर्ज है जिसमें बाहमी कानूनी मुआवनत के बारे में मालूमात दर्ज हैं। हिजब मुखालिफ की सियासी जमातों ने आज ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट पर कोई फैसला सादर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पाकिस्तान का सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पिशावर में एक खुदकुश हमले में एक फौजी अफसर समेत 2 अहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। पिशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं रिफतुल्ला औरकसई।
पुलिस के मुताबिक ये हमला आज सुबह पिशावर के इलाके हयातबाद में हुआ। पिशावर के SP केंट मलक इमरान ने BBC को बताया कि फ्रंटियर कोर की डबल कैबन गाड़ी FC कैंप हयातबाद से किला बला एसआर में वाकई FC हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी कि जहाज चौक में एक खुदकुश हमलावर ने उसे निशाना बनाया जिससे मेजर जमाल शिरान समेत 2 फौजी अहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके में FC की 2 गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। उधर कालेदम तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है।
अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक रवान साल के निसफ तक अफगानिस्तान में आम शहरियों की हलाकत बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से जारी होने वाली नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2017 से जून के अख्तिताम तक हलाकतों की तादाद 1600 हो चुकी है जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% ज्यादा है। तहम खवातीन के जख्मी होने और हलाकतों की तादाद में 1/4 इजाफा हुआ है। ज्यादातर अफराद तालिबान और शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के हमलों में मारे गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगान हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयां भी शहरी हलाकतों का सबब बनी हैं। यूरोपीय यूनियन ने शाम के 16 फौजी हुकाम और साइंसदानों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन अफराद पर शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल में मुलविस होने का इल्जाम है। तफसीलात बता रही हैं फरहत जावेद।
यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाए जाने वाले हालिया इल्जामात में कहा गया है कि शाम के सदर बशार अल असद की फौज की जानिब से रवान साल अप्रैल के महीने में किए जाने वाले फजाई हमले में ममनुआ कीमियाई मवाद का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के नतीजे में दर्जनों शामी शहरी हलाक हुए थे। कीमियाई हथियारों की रोकथाम से मुतालिक बैनुल अक्वामी इदारे का कहना है कि शाम की फजाइया की जानिब से किए जाने वाले हमले में मुमकिन तौर पर असाब को मुतासर करने वाले सीरियन मवाद का इस्तेमाल किया गया था, जबकि शाम की हुकूमत की जानिब से इस इल्जाम की तर्दीद की जाती रही है कि शामी फौज गैर ममनुआ कीमियाई इस्तेमाल करती रही है।
मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इन इल्जामात की तर्दीद की गई है कि मई में कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी को हैक करने के पीछे उनका हाथ है। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात उन इश्तियाल अंगेज अकवाल के पीछे है जो ये कहकर पोस्ट किए गए थे कि वो कतर के अमीर के हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने BBC को बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट गलत है। ख्याल रहे कि इस वाक्य के बाद ही कतर और उसके पड़ोसी खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ है। जनूबी कोरिया ने कई हफ्तों से जारी कशीदगी के बाद शिमाली कोरिया से अस्करी सतह पर मुजाकरात करने का इंदिया दिया है। तफसीलात जानिए अब्दुल्ला फारूकी से।
پیونگیانگ کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربات کے بعد جنوبی کوریا کی جانب سے مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی ہے اور سن 2015 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلے مذاکرات ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان عسکری کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ مذاکرات کی حالیہ دعوت پہ شمالی کوریا کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
نائجیریا کے شہر مائیڈوگری میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک مسجد کے باہر خاتون خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک 10 سالہ بچے کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب بوکو حرام کے جنگجوؤں نے زبردستی بچے کے جسم سے بارودی مواد باندھ دیا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران لندن میں 40 سے زیادہ تیزاب کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ حملوں میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں بی بی سی اردو کی خصوصی رپورٹ آج سربین کا حصہ ہے۔ پہلے آج کے بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے پینامہ لیکس کے بارے میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے۔ وزیراعظم نے اس پر اپنے اعتراضات جمع کروائے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی نے دیے گئے مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وزیراعظم نواز شریف نے اپنے اعتراضات میں یہ بھی کہا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء نے برطانیہ میں باہمی قانونی معاونت کے لیے جس فرم کی خدمات حاصل کی وہ ان کے رشتہ دار اختر راجہ کی ہیں، جو ان کے بقول برطانیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ انہوں نے جے آئی ٹی میں شامل انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے نمائندے بریگیڈیئر نعمان سعید پر بھی اعتراض اٹھایا اور یہ موقف اختیار کیا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل کے وقت آئی ایس آئی کا نمائندہ اپنے ادارے میں حاضر سروس افسر نہیں تھا۔ میاں نواز شریف کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے نمائندے کا بطور سورس تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے اور ایسے ملازم کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ سرکاری دستاویزات میں نمائندے کی تنخواہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کے جلد نمبر 10 کو خفیہ رکھا ہوا ہے، جو کہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اعتراضات میں عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جلد نمبر 10 کی کاپی فراہم کی جائے۔ ان اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام تفتیشی عمل متعصبانہ، غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کی ذات اور نوکری سے متعلق حقائق تصوراتی اور وزیراعظم کے خلاف شہادتیں عدالتی اختیارات استعمال کرنے کے مترادف ہیں۔ اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدعا علیہان کے ٹرائل کے لیے قانون کے مطابق مواد حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ وزیراعظم نے اپنے اعتراض میں یہ بھی کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل اور نقائص سے بھرپور ہے، جبکہ جے آئی ٹی نے عدالت کے سامنے مکمل رپورٹ جمع کروانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیراعظم کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی طرف سے نامکمل رپورٹ کے باعث مدعا علیہان کے خلاف کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا جا سکتا اور شفاف ٹرائل مدعا علیہان کا بنیادی حق ہے اور یہ حق انہیں ملک کے آئین نے دیا ہے۔ وزیراعظم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ چونکہ اس رپورٹ میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اس لیے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا جائے۔ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کے وکلاء نے اپنے ابتدائی دلائل میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مکمل اور جامع قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت اس رپورٹ پر مطمئن نہیں ہے تو پھر ان درخواستوں میں بنائے گئے فریق اول یعنی وزیراعظم نواز شریف کو عدالت میں طلب کر کے بیان لیا جائے اور درخواست گزاروں کو ان پر جرا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مندرجات سے متفق ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں پر فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق دیا جائے گا۔ ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی اور وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث اعتراضات پر دلائل دیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے ملک کی سیاسی صورتحال کو غیر یقینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سیاسی اور معاشی لحاظ سے اس صورتحال کا زیادہ دیر تک متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ حکومتی جماعت نے پیناما لیکس کے مقدمے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی دستاویزات کو حاصل کردہ نہیں بلکہ تخلیق کردہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
سپریم کورٹ جانے والے تمام راستوں اور اس کے باہر تعینات پولیس کی بھاری نفری کو دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا کہ شاید آج کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی معمول سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات تھے، اور باوجود قدرے گرم اور مرطوب موسم کے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ مقدمے کی سماعت کورٹ روم 2 میں ہوئی، جو وکلاء، صحافیوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج کی سماعت کے دوران عوامی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے سربراہان شریک تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین اور حکمران جماعت کی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کمرہ عدالت میں موجود رہیں۔ سماعت کے بعد حزب سابق سیاسی رہنماؤں نے میڈیا کے سامنے سیاسی بیانات جاری کیے۔ مریم اورنگزیب بولی،
وہ دستاویز جو پریکیور نہیں بلکہ جنریٹ کیے گئے ہیں، تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف، جو تصدیق شدہ نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام سے چھپانے کے لیے اس والیوم کو پبلک نہیں کیا گیا، اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر، وہ اس چیز کو تصدیق کرتی ہے، اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان کی رپورٹ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے۔
جبکہ حزب مخالف کی جماعت پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے موجودہ صورتحال کو غیر یقینی قرار دیا۔
اس غیر یقینی سیاسی صورتحال کا لمبے عرصے تک متحمل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ہماری معیشت متحمل ہو سکتی ہے اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کی؟ جواب ہے نہیں۔ سٹاک مارکیٹ کی فلکچویشن کے اوپر پچھلے ہفتے 2 لوگوں نے خودکشی کی ہے، ہمارا روپیہ فلکچویٹ کرتا ہے۔
ماہر قانون اور قومی احتساب بیورو کے سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ذوالفقار احمد بھٹا سمجھتے ہیں کہ ریفرنس کی سماعت کے دوران وزیراعظم کے اختیارات کو معطل کیا جانا چاہیے۔
انصاف کا تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہوگا کہ اس دوران میں جس دوران میں یہ ریفرنس کا آرڈر کیا جائے اور ہیئرنگ ہو اور فردر پروسیڈنگ ہو ان میٹرز کی، اس دوران میں ان کو سسپینڈ کرنا پڑے گا وزیراعظم پاکستان کے اختیارات کو۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگلے 2-3 دن کے اندر ہی کسی انجام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ باقی جو جورکشن ہے وہ کرمنل کورٹس کا ہوگا، بے شک وہ نیب کورٹ ہو یا کوئی بھی کورٹ ہو۔
خیال رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 4 روز قبل کابینہ کے اجلاس میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ الزامات، بہتان اور مفروضوں کا مجموعہ ہے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ نے ان رپورٹوں میں بھی سنا کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد آج سماعت شروع کر دی ہے۔ میں نے ممتاز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا عدالت کا فیصلہ جلد آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟
عدالت نے اس قسم کا تاثر تو یقیناً دیا ہے کہ ہم اس کیس کو جلدی نپٹانا چاہتے ہیں، اس قسم کا تاثر دیا ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے اب جو اس میں اصل فریق ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف ایکسیٹرا، ان کو کچھ موقع تو دینا پڑے گا نا جی۔
تو طارق محمود صاحب، ان کے جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، شریف خاندان ہیں، ان کے وکلاء نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ پہ، اس پہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ آبزرویشن سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے وہ یہ دے گا، تو اگر وہ اعتراضات فار ایگزامپل وہ سنجیدہ لے لیے جاتے ہیں تو بات کس طرف جائے گی پھر؟
دیکھیں، اس وقت تو یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں گزارش ہے کہ آج آپ سمجھ لیں کہ جو پروسیڈنگ شروع ہوئی، پہلے تو ظاہر ہے بخاری صاحب نے بات کی، پھر جو ایک دو اور وکیل تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی، تو انہوں نے اب اپنا کیس شروع کیا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی اگر دیکھا جائے تو آج جو کچھ خواجہ حارث صاحب نے فرمایا ہے تو وہ کوئی زیادہ مطلب آگے تک ابھی تک نہیں گئے۔ اب ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ڈیفینیٹلی اعتراضات کی بات بھی ہوگی، اور اس کے بعد میرٹس کی بات بھی ہوگی، پھر یقیناً یہ بات بھی ہوگی کہ سوال یہ تھے اور جوابات جو ہیں اس میں کس حد تک معاملہ جواب دیا گیا ہے، کون سی باتیں درست ہیں، کون سی باتیں آن دا فیس آف اٹ غلط ہیں۔ تو یہ ابھی سچی بات ہے کہ آج اگر یہ کاروائی دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، گو کہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو وہ ایک بات سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو جسٹس اعجاز افضل صاحب ہے وہ ویسے بھی ذرا دھیمے مزاج کے ہیں اور وہ جو ہے نا لمبی بحث سنتے ہیں اور ایون نارمل کیسز میں، تو یہ کل کی جو کاروائی ہوگی کیونکہ کل ظاہر ہے ان کو پورے 3 گھنٹے ملیں گے 1 بجے تک، تو اس میں ذرا باتیں کلیئر ہوں گی کہ یہ ان کے اعتراضات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور عدالت جو ہے ان کو کتنی امپورٹنس دے رہی ہے، کتنی توجہ سے سن رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ لاؤڈ تھنکنگ جو جس کو ہم کہتے ہیں تو اس سے پتہ چل سکے گا، لیکن آج کی جو کاروائی ہے اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، گو کے بعض لوگ جو ہیں جج صاحب کے مائنڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ون وے آر دی ادر ہیں، وہ جو ہے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات بھی ہے، ظاہر ہے جو ان کے حامی ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں، جو ان کے خلاف ہیں وہ دوسری طرف سے سوچتے ہیں۔
طارق محمود صاحب، پیناما کیس کے لیے بننے والا 5 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ دیا، اگر موجودہ 3 رکنی بینچ اسی کا تسلسل ہے تو ایک جج بھی اگر شریف خاندان کے خلاف فیصلہ دے دے تو پھر یہ اکثریتی فیصلہ نہیں بن جائے گا، یا 3 رکنی بینچ کو ایک نیا بینچ تصور کیا جائے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاید ایسا نہیں، اگر جو ہے نا آرڈر آف دا کورٹ پڑھ لے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں 2 رکنی بینچ نے ایک آرڈر ضرور کیا تھا لیکن ہم اس کو لیگل لینگویج میں مائنورٹی ویو کہتے ہیں، 3 جج صاحبان نے ایک دوسری بات کہے گی کہ اس مٹیریل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر الٹیمیٹلی جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ 5 جج صاحبان نے اس پر دستخط کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ 2 جج صاحبان کی رائے کو فی الحال نظر انداز کر دیں، اور آرڈر آف دا کورٹ یہی ہے کہ 5 جج صاحبان کا آرڈر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ معاملہ انکوائری کے لیے چلا گیا، جو کہ چلا بھی گیا اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا۔ اگر آپ پیرا نمبر 3, 4 اور 5 کو ملا کے پڑھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ اب یہ فیصلہ انہوں ہی نے کرنا ہے اور یہ ہی الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا، اس میں یہ بات نہیں ہوگی، اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ 2 دے چکے ہیں تو اگر 1 نے بھی ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا لگتا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، اس کے لیے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تو یہ عدالت چاہتی تو وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کر سکتی تھی کہ یہ جناب رپورٹ آ گئی ہے اور اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا بینک تشکیل دیا جائے یا کوئی بھی اس قسم کا آرڈر، لیکن چونکہ آج بحث شروع ہو گئی ہے اور چونکہ میں بھی پہلے ہی سے سمجھتا تھا کہ آرڈر دا کورٹ کے مطابق انہوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب الٹیمیٹلی یہی فیصلہ یہی 3 جج صاحبان فیصلہ کریں گے اور ان 3 جج صاحبان کا فیصلہ ہی فائنل ہوگا، چاہے وہ یونانیمس ہو یا میجورٹی ہو، میجورٹی کا مطلب ہے 2-1 اور یونانیمس ہوا تو وہ 3 ہوگا۔
یہ تھے ممتاز خاندان جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آج سپریم کورٹ کی سماعت کے آغاز پر عدالت کا ماحول کیا تھا؟ ڈان اخبار کے کورٹ رپورٹر ناصر اقبال آج وہیں موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ آج کیا دکھائی دیا آپ کو؟
آج تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک تو کورٹ میں آج ضرورت سے زیادہ لوگ تھے، کورٹ بھی چھوٹی ہے اور بہت لوگ تھے۔ شروع میں کورٹ میں یہ ضرور ہوا کہ تھوڑا پریشان تھی کہ شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن آج انہوں نے کسی قسم کا بھی اس کو اظہار ہی نہیں کیا، آج انہوں نے بالکل اپنے آپ کو محدود رکھا جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر، اور انہوں نے آج موقع دیا تمام وکلا کو کہ وہ جو کھل کے کہنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی پٹیشنرز تھے جیسے عمران خان کی طرف سے نعیم بخاری صاحب آئے اور شیخ رشید صاحب خود اے پی ایم ایل کی طرف سے آئے اور توفیق آصف صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے بولے، تو انہوں نے تمام، اور پھر خواجہ حارث صاحب نے بھی مطلب بات کی تھوڑی دیر کے لیے، اور انہوں نے 2 اپلیکیشن بھی فائل کی اور ایک اپلیکیشن اسحاق ڈار کی طرف سے بھی آج سپریم کورٹ میں آئی، لیکن سپریم کورٹ نے آج تمام لائرز کو موقع دیا کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں مختصر، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو وہ فیل کرتے ہیں وہ بتا دیں، اور جی آئی ٹی کی طرف جی آئی ٹی سے ہی پہ رہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے آج کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں کی
تو ناصر یہ بتائیے، آج لوگوں کو فیصلہ کن پیش رفت کی توقع تھی لیکن ایسا ہوا نہیں، آج کی سماعت میں کوئی ایسے اشارے ملے کہ کب تک یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہی بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ کم سے کم سپریم کورٹ اپنا مائنڈ ضرور بتا دے گی، کوئی آبزرویشن دے گی کہ جس میں آسانی پیدا ہوگی کہ ہم یہ باور کر سکیں کہ کورٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے، کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی ریفرنس کی سائڈ پہ جا رہی ہے یا ڈسکوالیفیکیشن کی طرف سے کی طرف بھی جا رہی ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن آف دی پرائم منسٹر اور نیب میں ریفرنس بھیجنے دونوں سنے گی یا پہلے یا صرف ریفرنس کی طرف بھیج دے گی, لیکن آپ یقین کریں کہ کہنا بہت مشکل ہے. ابھی دیکھیں ریفرنس تو شاید دونوں صورتوں میں جائے گا ہی, پرائم منسٹر کے خلاف جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ریفرنس جائے گا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, لیکن کیا ڈسکوالیفیکیشن بھی جائے گی انڈر آرٹیکل 62-63 یہ کہنا ذرا ابھی مشکل ہے,
قبل از وقت ہے. اچھا ناصر, شیخ رشید نے اپنے دلائل میں جب یہ کہا کہ جس عمر میں ہمارا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا, نواز شریف کے صاحبزادے کروڑ پتی بن گئے, اس پر عدالت نے کچھ کہا؟
اس پہ مذاق ضرور ہوا تھا, لوگ کچھ ہنسے تھے, لیکن عدالت نے اس پہ نہیں کچھ کہا کہ آپ اپنی آرگومنٹ جو ہے جاری رکھیں, آپ اپنے آپ کو اپنے آرگومنٹ تک محدود رہیں.
یہ تھے ڈان اخبار کے کورٹ رپورٹر ناصر اقبال. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پنجاب کے وزیراعلی میاں شہباز شریف کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, جس پر کل یعنی منگل کو ابتدائی سماعت ہوگی. مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار حنا سعید.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر اوان نے شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, جس میں شہباز شریف اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ بننے کی اہلیت کو چیلنج کیا گیا اور یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ شہباز شریف عوامی عہدہ رکھنے کے ساتھ ذاتی کاروبار سے منسلک رہے, اور شہباز شریف نے اپنے بھائی اور وزیر اعظم نواز شریف کو 6 ارب کے تحائف دیے ہیں اور اس رقم کا کوئی منی ٹریل نہیں دیا گیا. صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز چودھری نے بی بی سی کو بتایا کہ درخواست میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ شریف خاندان کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے.
شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ پہلے سے کمپلینٹس چل رہی تھیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ابھی سامنے آئی ہیں اس جی آئی ٹی رپورٹ, اور اس کے دوران انہوں نے یہ بتایا اس میں کہ 34 ملین ڈالر جو التوفیق بینک کو لندن ہائی کورٹ کے فیصلہ جو 1999 میں ہوا تھا اس میں دیے تھے پیسے, اور پھر اس میں یہ نہیں بتایا انہوں نے کبھی بھی اب کہ وہ جو 34 ملین تھا وہ شہباز شریف صاحب نے کہاں سے پے کیا تھا.
پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پی ٹی آئی کے لیڈر محمود الرشید کا کہنا ہے کہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ کے طور پر فائنینشل پاورز کو محدود کر دیا جائے.
ہم نے اس میں ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو اپنے فائنینشل جو پاورز ہیں کہ وہ محدود کی جائیں, اور یہ جو اربوں روپے کی جو بلاک الوکیشن ہے اس پہ یہ کروڑوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں, ان کو اس سے روکا جائے.
لاہور ہائی کورٹ آفس نے اس کیس کو جسٹس شاہد کریم کو بھجوا دیا ہے جو درخواست پر ابتدائی سماعت منگل کو کریں گے. حنا سعید, بی بی سی نیوز لاہور.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں رقبے کے لحاظ سے قومی اسمبلی کی سب سے بڑی نشست این اے 260 پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیدوار نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اس نشست پر اہم سیاسی جماعتوں نے اپنے رہنماؤں اور کارکنوں کو ٹکٹ دینے کی بجائے سرمایہ داروں اور قبائلی شخصیات کو ترجیح دی. وہ کیوں؟ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
قومی اسمبلی کی نشست این اے 260 پر ضمنی انتخاب لڑنے والی جماعتیں زیادہ تر نظریاتی اور سیاسی کارکنوں کی جماعت ہونے کی دعوے دار رہی ہیں, لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان جماعتوں نے اپنے کسی معروف رہنما یا کارکن کو ٹکٹ دینے کی بجائے ایسے سرمایہ داروں اور قبائلی شخصیات کو ٹکٹ دیا جو سیاسی حوالے سے غیر معروف ہیں. سینئر صحافی سلیم شاہد کا اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نظریاتی کارکنوں کا دور ختم ہو گیا.
وہ بات اب آپ بھول جائیں کہ جو پارٹیاں تھیں وہ اپنے نظریاتی کارکنوں کو آگے لاتی تھیں اور ان کی وہ واقعی نظریاتی لوگ ہوتے تھے. تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چاہے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں ہیں یا ملک کے اور حصوں میں ہیں, وہاں پر وہ انہی لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ جن کے پاس سرمایہ ہے.
تام پشتونخوا میپ کے رہنما نصر اللہ زیرے کہتے ہیں کہ پارٹی کے امیدوار جمال ترقی طویل عرصے سے پارٹی سے وابستہ رہے ہیں.
جہاں تک ہمارے کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پارٹی کا پرانا کارکن ہے, ہمارے یونٹ کا سیکرٹری رہا ہے, سینس کالج ضلع کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ کمیٹی کا وہ رکن رہا ہے.
دوسری جانب پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخاب میں داندلی کا الزام عائد کیا ہے. پارٹی کے رہنما سینیٹر سردار فتح محمد محمد سنی کا اس حوالے سے کہنا ہے.
میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر الزام لگا رہا ہوں کہ 30,000 بیلٹ پیپر بوگس دیے گئے. کس کینڈیڈیٹ کو دیے گئے وہ تو 30,000. اب 30,000 کا اگر آپ آسانی سے ہضم کر سکتے ہو تو کر لو, کوئی بات نہیں، ہم پھر سوچیں گے کہ ہمیں پھر پارلیمان میں رہنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے۔
پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مبینہ دھاندلی کے خلاف کوئٹہ شہر میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے ایک درجن سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سامعین، لندن میں تیزاب کے حملوں میں اضافے پر مبنی خصوصی رپورٹ وقت کی کمی کے باعث آج ہم آپ کو نہیں سنا پائیں گے۔ ابھی کچھ لمحات میسر آئے ہیں تو نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت آپ سب سے زیادہ جو خبر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری نثار کے لہجے کی تلخی، کیا حکمران جماعت میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اگر آپ نامہ نگار آصف فاروقی کا یہ کالم پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کے خلاف ٹرینٹ برج ناٹنگم میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ 340 رنز سے جیت لیا۔ انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 474 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم صرف 133 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور میچ کا فیصلہ چوتھے دن ہی ہو گیا۔ چار ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز اب 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ سری لنکا نے زمبابوے کے خلاف کولمبو میں کھیلے جانے والے واحد ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر اپنی دوسری اننگز میں 170 رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ کوشل مینڈس 60 اور اینجلو میتھیوز 17 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے اب بھی 218 رنز درکار ہیں اور اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 377 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس میں سکندر رضا کی پہلی ٹیسٹ سینچری شامل تھی۔ رنگانا ہیرت نے 6 وکٹیں حاصل کی، اس طرح میچ میں انہوں نے 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جمعرات کے روز دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کی خواتین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔
یہ
ومبلڈن چیمپئن روجر فیڈرر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہیں ہمیشہ اس بات کا یقین تھا کہ وہ دوبارہ ومبلڈن ٹائٹل جیت سکتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ سال ان کے لیے جتنا اچھا رہا ہے اس پر انہیں حیرت ضرور ہے۔ فیڈرر کا کہنا ہے کہ ومبلڈن ہمیشہ سے ان کا پسندیدہ ٹورنامنٹ رہا ہے۔ ومبلڈن کے اختتام پر ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے۔ مردوں کی رینکنگ میں اینڈی مرے بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ خواتین رینکنگ میں جرمنی کی اینجلی کربر پہلی پوزیشن سے محروم ہو گئی ہیں اور چیک ریپبلک کی کیرولینا پلیسکووا نئی عالمی نمبر 1 بن گئی ہیں۔ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کے 15ویں مرحلے کے اختتام پر دفاعی چیمپئن برطانیہ کے کرس فروم کی مجموعی برتری برقرار ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا نیٹ ورک پاکستان میں کتنا مضبوط اور مؤثر ہے، اس بارے میں خصوصی تجزیہ سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
پاکستان میں پیناما لیکس کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو وزیراعظم نواز شریف نے تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک خودکش حملے میں ایک فوجی افسر سمیت 2 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال کے نصف تک افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکت بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے۔ یورپی یونین نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے شام کے 16 فوجی حکام اور سائنسدانوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے کہ مئی میں قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی کو ہیک کرنے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ نائجیریا کے شہر مائی ڈوگری میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے دور افتادہ پاک افغان سرحدی علاقے وادی راجگال میں سرحد پار سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا اثر رسوخ روکنے کے لیے خیبر 4 کے نام سے ایک نئے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ رد الفساد کے تحت ان کارروائیوں کا آغاز ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ملک کے مختلف علاقوں بالخصوص فاٹا میں داعش کے حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی تنظیم کی جانب سے اثر رسوخ پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی۔
پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز رائے ابلاغ کو دیے گئے بریفنگ میں تصدیق کی تھی کہ رواں سال کرم ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار میں ہونے والے حملوں میں سرحد پار سے بعض تنظیموں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان کی سرحد سے متصل افغان صوبوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے داعش کا اثر رسوخ نہ صرف بڑھا ہے بلکہ ان کی طرف سے بعض علاقوں پر قبضہ بھی کیا گیا ہے، جس سے اب سرحد کے اس پار بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں بعض غیر ملکی اخبارات کے مطابق داعش نے پاکستانی سرحد سے ملحق افغان صوبے ننگرہار کے پہاڑی علاقے تورا بورا پر قابض ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تورا بورا ماضی میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا مسکن رہا ہے۔ تقریباً ایک ماہ قبل پشاور میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ایک اہم جنگجو مارا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ پشاور میں دولت اسلامیہ کے سربراہ تھے۔ اس جھڑپ میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے تھے۔ شدت پسندی پر نظر رکھنے والے سینئر تحقیقار عامر رانا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دولت اسلامیہ کا اثر رسوخ ضرور موجود ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں کہ جس طرح دیگر کالدن تنظیموں کا رہا ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیکورٹی فورسز کیسے کنسیو کرتے ہیں، تھریٹ کو وہ داعش کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ داعش نہیں ہے جو عراق اور سیریا میں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ہی گروپ ہیں جنہوں نے افیلیشن اختیار کی ہے یا ان کے پارٹنر ہیں داعش کے، تو وہ اس کو لوکل گروپ کے طور کے اوپر ڈیل کرتے ہیں اپنی پورے آپریشنل اسٹریٹجی میں، ان کو وہ ایک مڈل ایسٹرن گروپ کے طور کے اوپر نہیں لیتے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔
ادھر وادی راجگال میں فوج کی طرف سے حالیہ آپریشن خیبر 4 کا اعلان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کیا گیا ہے، جس سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے اعلانات دہشت گردوں کے لیے سرحد پار فرار کا موقع بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ تاہم دفاعی امور کی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کا اعلان تو ایک خانہ پوری ہوتی ہے، جبکہ اس کے لیے تمام تر منصوبہ بندی پہلے سے مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔
تو دہشت گردوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپریشن چل پڑا ہے، کیونکہ وہاں پر زمین پہ موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں حالات، وہ ریڈیو کا انتظار تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ سنیں گے اور اس کے بعد کریں گے۔ ہاں اگر یہ ہفتے بعد انہوں نے کرنا تھا اور پھر اعلان ہوتا ہے تو پھر یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ جیسے شمالی وزیرستان میں ہوا، ادھر جو ہے وہ پہلے بات چیت اور آپریشن اور یہ وہ بات چیت میں الجھا کے آپ کو وہ انہوں نے اپنے جتنے بھی تمام ایسٹس تھے وہ وہاں سے باہر نکال دیے۔
پاکستان میں داعش کی موجودگی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد نے کہا کہ دولت اسلامیہ کا پاکستان میں کوئی باقاعدہ مرکز نہیں ہے، لیکن سرحد پار ان کے مضبوط ٹھکانے ضرور موجود ہیں۔
دیکھیں ان کا مرکز تو افغانستان میں ہے، تو ہب تو وہاں پر ہے، لیکن ہب سے پھر وہ اسپوکس تو نکلتے ہیں، تو وہ آپ کے کرم میں بھی آ سکتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے خیبر میں بھی آ سکتے ہیں اور اورنگزئی میں بھی آ سکتے ہیں۔ کہنا کہ یہاں پر بالکل نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، وہ بلوچستان میں بھی آپریشن وغیرہ کرتے ہیں۔
خیال رہے کہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خیبر 1, 2, اور 3 کے نام سے 3 آپریشن کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بیشتر شدت پسند تنظیموں کو سرحد پار فرار ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز پر وقتاً فوقتاً اب بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اسی بارے میں کچھ دیر پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے میں نے بات کی اور ان سے پوچھا یہ کیا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا پاکستان میں وجود ہے؟ اگر ہے تو ان کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے اور مؤثر ہے؟
دیکھیں دولت اسلامیہ یا داعش کا منظم طور پر تو پاکستان میں وجود نظر نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر کھلے عام کام کر رہے ہوں یا کوئی جگہ ان کے قبضے میں ہو یا ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوئی ہو، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ہم خیال لوگ پاکستان میں ہیں اور کچھ یہاں تنظیمیں ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ جو اس کے پہلے امیر تھے داعش خراسان کے حافظ سعید خان اورکزئی، وہ پاکستانی تھے، اورکزئی قبائلی ایجنسی کے رہنے والے تھے اور پہلے تحریک طالبان پاکستان کا وہ اورکزئی کا کمانڈر بھی تھا، تو اس کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ سلیپر سیل ان کو کہہ سکتے ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے داعش سے متاثر ہیں، اور خاص طور پہ جو یہاں مختلف پاکستانی تنظیمیں ہیں، لشکر جنگوی العالمی ہے یا جماعت الاحرار ہے، ان کے تو لوگ جو ہیں ان کا کافی رابطہ ہے داعش کے ساتھ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مل کر کاروائیاں کرتے ہیں۔
تو رحیم اللہ صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ افغانستان میں منظم ہو رہی ہے لیکن اسے پاکستان میں منظم ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن جتنا کھلا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس سے تو آپ کا نہیں خیال کہ داعش پاکستان میں بھی منظم ہونے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟
دیکھیں بالکل وہ کوشش تو کر رہے ہیں، اور اکثر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے حملے ہوئے، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ ابھی خود پاکستانی فوج نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ داعش نے مقامی ملیٹنٹس کے ذریعے کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان میں قدم جمائے، اور جنہوں نے مستونگ میں بلوچستان میں فوجی کارروائی ہوئی تھی جس میں پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ 12 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مار دیا گیا، تو یہ یعنی خود ان کا یہ کہنا ہے کہ داعش کوشش کر رہی ہے، اور وہاں پہ کچھ غار تھے، کیوز تھے مستونگ کی پہاڑیوں میں، وہاں پہ انہوں نے اپنے مورچے بھی قائم کر لیے تھے، تو اب یہ اگر کوئی مقامی تنظیم تھی لشکر جنگوی العالمی یا کوئی اور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو ہیں داعش کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارڈر 2500 کلومیٹر یہ غیر محفوظ ہے، ابھی تو پاکستان نے وہاں پہ باڑ لگانی شروع کر دی ہے، لیکن یہ ایک لمبا عرصہ لگے گا، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے 12 ارب روپے کا، اور فی الحال تو جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ 3 جو قبائلی ایجنسیاں ہیں مومن، باجوڑ اور خیبر، تو وہاں پر افغانستان کی بارڈر کے اوپر باڑ لگائی جائے، لیکن باقی جو پورا ایک سلسلہ ہے بارڈر ہے وہاں تو کافی وقت لگے گا باڑ لگانے میں، اور کیا باڑ لگانے کے بعد یہ جو ہے آمد و رفت ختم ہو جائے گی، کیا مکمل طور پر یہ بارڈر سیل ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر بھی لوگ میرے خیال میں آئیں گے، جس طرح کشمیر میں بھارت نے باڑ لگائی ہے لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں انڈین کشمیر میں اور وہاں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں یقیناً داعش کو پذیرائی ملی ہے، کافی علاقے ان کے قبضے میں ہیں، افغان حکومت کہتی ہے کہ 11 صوبوں میں داعش منظم ہو چکی ہے، لیکن خاص طور پہ مشرقی صوبے ننگرہار اور کونڑ میں، اور شمالی افغانستان میں جوزجان اور فریاب کے صوبے میں کافی ان کی موجودگی ہے۔
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگی کے دوران اکثر انٹرنیٹ کو معطل کرنے کی حکومتی پالیسی سے جہاں عام لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہیں آن لائن تجارت شروع کیے کئی نوجوانوں کو خسارے کا سامنا ہے۔ اس سال جنوری سے اب تک کشمیر میں 46 مرتبہ انٹرنیٹ پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سری نگر کی رہائشی اقرا احمد نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیشن ڈیزائننگ میں تربیت حاصل کر لی تھی۔ 2 سال قبل تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیزائنر ملبوسات کی فروخت شروع کر دی۔ گھر کے محفوظ ماحول میں روزگار کماتے ہوئے اقرا بہت خوش تھیں، لیکن گزشتہ برس سے انٹرنیٹ پر بار بار پابندیوں نے ان کی حوصلہ شکنی کر دی۔
تو کوائریز سے لے کے پروڈکٹ ڈسپلے کرنے سے لے کے پروڈکٹ پہنچانے سے لے کے ایڈریس پوچھنے سے لے کے سب انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ آف ہو جاتا ہے، بین ہو جاتا ہے، تو پھر میں ہیلپ لیس ہو جاتی ہوں، مجھے پتا نہیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ایون میں ہیلپ لیس نہیں ہو جاتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ میرے جو امپلائیز ہیں وہ بھی ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔
اقرا کہتی ہیں کہ کشمیر کا نوجوان جب زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پابندیاں اور قدغنیں اسے اس دوڑ میں پچھاڑ دیتی ہیں۔
میرا آئی ریپیٹ کہ میرا آن لائن اسٹور ہے، تو آن لائن کے لیے مجھے انٹرنیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، تو میرا بالکل بند ہو جاتا ہے انٹرنیٹ بند، تو سب کچھ آلٹرنیٹ کتنا انسان ڈھونڈے گا۔ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ کالس آتے ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، لیکن جو کسٹمر ہیں ان کو پکچرز کی ضرورت پڑتی ہے، مٹیریل دیکھنا ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں آن لائن۔
تعلیم ہو یا تجارت، انٹرنیٹ جدید زندگی کی شہرگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر آئے روز پابندیوں سے عام نوجوان بھی ناراض ہیں۔
ہم اس صدی میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں رہ رہے ہیں جب جہاں کے انٹرنیٹ ایک واحد وہ ایک چیز ہے جس سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں، سب کچھ انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، اور کشمیر میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔
آپ کا یونیورسٹی نوٹیفیکیشن ہو، آپ کا کوئی بھی ایجوکیشن ریلیٹڈ، بہت افیکٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کو۔ مطلب حال ہی میں ایک دو رپورٹس آئے تھے کہ رومر میں بہت تبدیلی آئی ہے، کافی زیادہ رومرز آ رہے ہیں۔
واضح رہے گزشتہ برس جنوری سے اب تک کشمیر میں 46 مرتبہ انٹرنیٹ پر پابندی عائد کی گئی۔ پچھلے سال جولائی میں مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد عوامی مظاہروں کی تحریک شروع ہوئی تو کئی ماہ تک انٹرنیٹ بند رہا۔ کہیں کوئی جھڑپ ہو جائے یا علیحدگی پسند احتجاجی مارچ کی کال دے دیں، حکومت کی طرف سے پہلا رد عمل انٹرنیٹ پر پابندی کی صورت میں آتا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز تصویروں اور مناظر کو اپلوڈ کر کے بعض عناصر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی ناگزیر بن جاتی ہے۔ تاہم اب اس پالیسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور حکومت یہ امکان تلاش کر رہی ہے کہ بعض اکاؤنٹس کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کیا جائے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ اور تکنیکی عمل ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب ذکر برطانیہ کا۔ نویل کانوے نامی برطانوی شہری چاہتے ہیں کہ انہیں موت کا حق دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کے مرض کی تکلیف بڑھ جائے تو ان کے مالج کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ انہیں جان لیوا انجیکشن لگا دیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ، فرج جاوید کی زبانی۔
67 سالہ نوئل کانوے برطانیہ کے ایک کالج میں درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ نہایت سرگرم اور صحت مند انسان تھے، مگر اب موٹر نیورونز کی بیماری بتدریج ان کے جسم کی طاقت ختم کر رہی ہے۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور سانس لینے کے لیے بھی وینٹیلیٹر کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا جسم ہی ان کا مقبرہ بن جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں موت کا حق دیا جائے، اور اسی حق کے لیے آج برطانیہ کی ہائی کورٹ میں ان کی درخواست کی سماعت کی جا رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ طبیعت بگڑنے پر ڈاکٹرز کو انہیں جان لیوا انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی جائے۔ واضح رہے کہ برطانیہ کے موجودہ قوانین کے مطابق کوئی بھی ڈاکٹر جو نوئل کانوے کو مرنے میں مدد کرے گا اسے 14 سال تک جیل کی سزا ہوگی۔ مسٹر کانوے نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ لاکڈ ان سنڈروم کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں پلک جھپکنے کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت کے قابل نہیں رہتا۔
I will be quadriplegic. In fact, I could be virtually catatonic. I'll be in...
میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے مفلوج ہو جاؤں گا، میں اپاہج ہو جاؤں گا، میں ایک ایسی حالت میں پھنس جاؤں گا جس میں موٹر نیورونز کے مرض کا شکار مریض اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہو جاتے ہیں، جس سے نجات صرف موت کی صورت میں نکلتی ہے، جو نمونیا کی نوعیت کے مرض سے آتی ہے، اور یہ میرے لیے ایک زندہ جہنم میں رہنے کے برابر ہوگا، اور یہ منظر میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔
مسٹر کانوے اس قدر کمزور ہیں کہ وہ خود عدالت نہیں جا سکتے، تاہم ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ ایک پرسکون موت کے خواہاں ہیں۔ نوئل کانوے کو اس کیس میں نجی تنظیم ڈگنیٹی ان ڈائنگ کی حمایت حاصل ہے۔ اس قانون کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے معاشرے کے غریب اور غیر محفوظ طبقے کو استحصال سے بچنے کی سہولت ملتی ہے۔ تاہم موت کے حق کے خلاف مہم چلانے والوں میں نکی کینوٹ شامل ہیں۔ وہ خود بھی لاکڈ ان سنڈروم کی مریضہ رہی ہیں اور پھر اس بیماری سے صحت یاب بھی ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں جہاں اس عمل کو قانونی قرار دیا گیا ہے، وہاں اس سے متعلق خدشات پر قانونی بحث کا آغاز ہوا ہے۔
You can be euthanized now in Holland for just having what you see as a completed
Holland
life.
Holland में अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है तो कानूनी तौर पर मालिश की मदद से अपनी जान ले सकते हैं. ऐसा आप ज़हनी बीमारी की सूरत में भी कर सकते हैं या आप तब भी कर सकते हैं जब आप ये सोच लें कि आपकी उम्र ढल रही है और आप खूबसूरत नहीं रहे. हाल ही में इसमें शराब नोशी को भी शामिल किया गया है. ऐसा लगता है कि ये ना थमने वाला सिलसिला है. वाजे रहे कि 3 साल पहले इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा था कि जज कवानीन की तशरीह कर सकते हैं लेकिन इन कवानीन को बदलने की जिम्मेदारी पार्लियामान पर है. जिसके बाद 2015 में पार्लियामान के अराकीन ने इंग्लैंड और वेल्स में मौत के लिए मदद देने की तजवीज को वोटिंग करके रद्द कर दिया था. बरतानिया में किसी भी शख्स की खुद को मारने में मदद करना या हौसला अफजाई करना गैर कानूनी अमल है. इंग्लैंड और वेल्स में नाफिज खुदकुशी से मुतालिक सुसाइड एक्ट 1961 के मुताबिक किसी की मरने में मदद की सजा 14 साल कैद है जबकि स्कॉटलैंड में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस कानून को तब्दील कराने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिशें की गईं लेकिन इनमें किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी.
नामानिगारों के मरासलों पर मबनी रिपोर्ट आपने फरज जावेद से सुनी. सैरबीन अभी जारी है.
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव.
रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया. मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा.
शुमाइला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल.
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की. अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर.
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा. हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद.
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है.
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं. अब्दुल रशीद शकूर बीबीसी दुबई.
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा. शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद.
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है. रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर.
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए.
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं. आइए आज आपकी मुलाकात दो ऐसे फनकारों से करवाते हैं जिनका पेशा ही कहानियां सुनाना है लेकिन इनका अंदाज दास्तान गोई से ज़रा मुख्तलिफ है. ये लोग अपनी कहानियों में सुनने वालों को भी इंगेज करने की कोशिश करते हैं और कहानी की ज़ुबान सुनने वालों के हिसाब से बदलते रहते हैं. कहानी सुनाने वाला हो तो सुनने वाला भी चाहिए ही. ये रोल अदा कर रही हैं हमारी मॉनिटरिंग टीम की साथी नूर सबा गर्ग. दिल्ली से नामानिगार सुहेल हलीम.
आइए आज आपको कुछ कहानियां सुनवाते हैं. ऐसी कहानियां जो हो सकता है कि आपके दिलों को छू जाएं. ना भी छुएं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि कहानियां मैं नहीं सुनाने वाला. मेरे साथ दो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स हैं. जयश्री सेठी
जी नमस्ते.
और ऋषभ भूटानी
नमस्ते.
तो ऋषभ बस शुरू हो जाइए.
धोती पाँव में है उसके जूती आँखों में चमके मोती कानों में कुंडल डाले कहानी का जाल वो डाले कौन
स्टोरी वाली.
और मैं जयश्री स्टोरी वाली. आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है राजस्थान की कहानी. छोटे में सुनाएंगे वक्त की पाबंदी है. तो राजस्थान में अच्छा इस कहानी में आप कुछ कहना चाह रहे हैं.
मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ. सबसे पहले मुझे बताएं ये राजस्थान की जो स्टोरी है ये मुझे आप बता रही थी काफी दिलचस्प है और इसमें कुछ मैथ्स के सवाल भी हैं. हाँ. तो उसके लिए थोड़ा सा हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं. उससे पहले मुझे ये बताएं कि आप स्टोरीज का सिलेक्शन किस बेसिस पे करती हैं. कहाँ कौन सी कहानी सुनानी है ये फैसला आप कैसे करती हैं.
सबसे पहले वो कहानी मुझे भानी चाहिए. अगर वो मुझे पसंद आएगी तो मैं उसे मजे लेकर सुना पाऊंगी. नंबर टू मैं जिस ऑडियंस को सुना रही हूँ वो उस कल्चरल न्यूंस को समझ सकती है कि नहीं समझ सकती है. भाषा आती है नहीं आती है. वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और कई बार माहौल कैसा है, किस जगह पर सुना रहे हैं, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और फिर ये होता है कि जब आप कई सालों से कहानी सुनाते रहते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी मे क्लिक, इस तरह की कहानी शायद क्लिक ना करे।
तो जैसे आपने हम जैसे लोगों को देखा, मुझे देखा, ये नूर सुबह गर्ग हमारी कोलीग है, इनको देखा, आपके जहन में क्या आया कि इनके साथ तो काफी डम सी स्टोरी होनी चाहिए?
अच्छा, अगर आप कॉम्प्लीमेंट चाह रहे हैं तो नहीं नहीं, कहानी बहुत मजेदार है, इसीलिए क्योंकि आप लोग को देखकर लगता है कि आप जर्नलिज्म में हैं और बड़े तीखे और तेज दिमाग वाले लोग हैं, तो ऐसी कहानी होनी चाहिए जो ब्रेन टीजर जिसमें शामिल हो, आपके दिमाग की वर्जिश हो, तो वो इसीलिए हमने गणित वाली राजस्थान की कहानी चुनी है।
गणित मतलब मैथ्स। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ही ज्यादा ज़हीन किस्म का सवाल है, ये दास्तान गोई में और आप जो कहानी सुना रही हैं उसमें क्या फर्क होता है?
दास्तान गोई एक कहानी सुनाने की शैली है जिसे रिवाइव किया गया है हिंदुस्तान में, और इसे सुनाने का एक अंदाज है जिसमें कहानी सुनाने वाला यानी कि दास्तान गो वज्रासन में बैठता है, उसकी एक पोशाक होती है, सफेद रंग की मसनद है, शमा जल रही है, और जो जुबान है वो अरबी फारसी के उसमें अल्फाज हैं, पर मजा बहुत है, उसमें शेर व शायरी भी है, और उसमें जो ज्यादा मूवमेंट होता है वो हाथों का है, आप थोड़ा नीचे बैठ सकते हैं, आप थोड़ा घुटनों के बल खड़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है, सारा जुबान का और आवाज का खेल है, जबकि हमारे पास लिबर्टी है, हम म्यूजिक को शामिल कर लेते हैं, हम डांस भी कर लेते हैं, बॉडी मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं, सो वी हैव गॉट फ्रीडम, हमारा कैनवस थोड़ा सा बड़ा है।
चले अब आप हमें सुनाएं कि राजस्थान की कौन सी स्टोरी है और वो क्या है, जरा उसके थोड़े बात।
अच्छा, ये जो कहानी है ये ऊंटों के व्यापारी की कहानी है जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह के तीन बेटे, बड़ा बेटा राजेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा बेटा विजेंद्र प्रताप सिंह, तीसरा बेटा सुरेंद्र प्रताप सिंह। बताइए नूर जी, तीनों बेटे के नाम बताइए।
भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह
अब्बा जी हैं।
हाँ जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह हमने शायद एक ही देखा।
नूर आपके नाक कटवाएंगी बीबीसी की, नाम
नहीं,
तो सही
नहीं, शुरुआत
मैं दोहरा देती
हूँ जी, जी।
भानु प्रताप सिंह के पास तीन बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा राजेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा बेटा विजेंद्र प्रताप सिंह, और सबसे छोटा सुरेंद्र प्रताप सिंह। अब बोलिए,
राजेंद्र प्रताप सिंह, विजेंद्र प्रताप सिंह और सुरेंद्र प्रताप सिंह।
परफेक्ट। और अब भानु प्रताप सिंह के पास है 17 ऊंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऊंट। अब ये 17 ऊंटों का व्यापार है, ऊंटों पर माल जाता है, पर्यटक जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। अब है तीन बेटे, अब भानु प्रताप सिंह जी चुके हो चुके हैं बूढ़े, तो ये जो व्यापार है ये संभालते हैं तीनों बेटे। अब एक बार की बात है कि तीनों बेटे लौट कर आते हैं अपने टूर से, और तो क्या देखते हैं, बापू ऑफ हो गए हो, बापू चल बसो,
बापू हो गए।
अब जब रोना हो गया किसी के जाने के बाद क्या होता है, कोई दुनिया से जाता है, रोता है, उसके बाद अफसोस होता है, मातम होता है, उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद देखते हैं तिजोरी में क्या है,
वसीयत। तो वसीयत खोली गई, सरपंच ने वसीयत खोली, तीनों बेटों को सामने बुलाया और उन्हें उनके हिस्से बताए। बड़े बेटे का नाम क्या था?
विजेंद्र प्रताप सिंह।
पक्का?
हाँ।
विजेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया और बोला, रे विजेंद्र, तेरे पल्ले बापू छोड़ के गए हो है आधा, 50%, बताओ 17 का आधा कितना?
8.5।
8.5?
8.5 उठी होंगे।
तो
सिंपल मैथ्स है, तो
सिंपल मैथ्स है। अब बड़ा बेटा फैल गया, अरे 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 कम मैं लूंगा नहीं, ज्यादा तुम मुझे दोगे नहीं, ये तो नहीं है, फैसला तो नहीं होगा। फिर उसके बाद सरपंच ने बुलाया दूसरे बेटे को, बीच वाले बेटे का क्या नाम था?
राजेंद्र प्रताप सिंह।
राजेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया और कहा, तेरे पल्ले बापू छोड़ के गयो है 1/3। अब बताइए 17 का 1/3 कितना?
ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे बस की नहीं है।
5.5। अब उसने भी कहा, कम मैं लूंगा नहीं, ज्यादा तुम मुझे दोगे नहीं। अब आया सबसे छोटा बेटा, छोटे बेटे का नाम बताओ?
सुरेंद्र प्रताप सिंह।
उसको देखा और बोला, तेरे पल्ले बापू छोड़ के गयो है 1/9, नवा हिस्सा, 17 का नवा हिस्सा कितना?
पौने दो।
अब उस यही हुआ, भाई कम मैं लूंगा नहीं, ज्यादा तुम मुझे दोगे नहीं, तो फिर क्या हो गया, झगड़ा।
रे बापू छोड़ गयो रे, उठ देखो मुझे है कैसी लूट बटवारा। से हो गो आ रा 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 रे बापू छोड़ गयो रे उठ देखो मची है कैसी लूट बटवारा कैसे हो गो आ रा 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 रा
अब बटवारा कैसे होगा। तो गए गांव के सबसे साध के पास जो सबसे दिमाग वाला बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई तुम्हारा जो ये मसला है बहुत पेचीदा है, इसका हल शायद मेरे पास हो। तो उसने कहा कि चलो तुम तीनों बाहर आंगन में चलो। अब जब तीनों बाहर आंगन में गए तो उस साधु ने बुलाया सबसे छोटे बेटे को। छोटे बेटे का नाम
सुरेंद्र प्रताप सिंह।
अरे वाह। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह से कहा, देख सुरेंद्र, वो पेड़ के नीचे मेरा एक ऊंट बंधा है, वो मेरा है पर फिलहाल के लिए तो तू ले आ। अब सुरेंद्र प्रताप सिंह ले आया सबसे छोटे वाला बेटा, सबसे छोटे ऊंट। आप कितने ऊंट हो गए?
18।
अब साधु ने कहा सबसे बड़े बेटे को बुलाकर, क्या नाम था बड़े बेटे का?
राजेंद्र प्रताप सिंह।
विजेंद्र प्रताप सिंह। भाई तेरे पल्ले बापू कितने छोड़ के गयो थे?
हाफ, आधा।
18 का आधा कितना?
9।
9? तो उसने कहा कि भाई 9 ऊंट पकड़ और तू चलता बन। अब विजेंद्र को लगा कि भैया कोई भांजी मारे कुछ बोले, मैं फटाफट से 9 के 9 ऊंट समेटू और यहाँ से चलता बनू। उसने 9 ऊंट समेटे और चला गया। अब उसके बाद उसने बुलाया बीच वाले को,
विजेंद्र प्रताप सिंह,
राजेंद्र प्रताप सिंह। और उसने राजेंद्र प्रताप सिंह से कहा कि भाई तेरे पल्ले बाबू कितने छोड़ के गया था?
1/3।
1/3, 18 का 1/3 कितना?
वो तो मैं भी बता दूंगा।
छह। तो उसने कहा कि 9 वो लेकर गया, 6 तू समेट ले। इससे पहले उसे लगा कि छोटे वाला फैल जाए, उसने 6 ऊंट समेटे और चलता बना। अब सबसे छोटा सुरेंद्र फैल गया, अरे मैं तो होना हूँ बापू का सौतेला बेटा। तो उस साथ ने कहा ठीक है ठीक है, तेरे पल्ले कितने ऊंट आए थे?
2.5। 1.9
नवा हिस्सा। 18 का नवा हिस्सा
2।
तो उसने कहा देख 9 वो लेकर गया, 6 तेरा बीच वाला भाई लेकर गया, 2 तू, हो गए 17 और मेरा एक ऊंट जो बचा है वो जाके तू बांध दे। तो क्या हो गया? फैसलो।
ऊंट भी साथ मिलायो, अब आसान है फैसलो। रे साधु दूर देश से आयो, रे अपना ऊंट भी साथ मिलायो, रे अब आसान है फैसलो। आरा रा 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 रा।
तो लेसन हर कहानी का एक मॉरल होता है, और मॉरल ये है कि अपने घर वालों को कभी ऊंट ना पालने दिए जाए क्योंकि बाद में बांटने में बड़ी दिक्कत होती
है। मतलब जब हम कहते हैं कि कहानियां जो हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, कहानियों से आप सबक सिखा सकते हैं, कहानियों से आप पढ़ा सकते हैं। तो एक मजेदार किस्सा है जिसमें सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट्स अ रिस्पॉन्स स्टोरी। तो जब तक आपका मुझे इसमें जवाब नहीं मिलेगा मेरी कहानी पूरी नहीं होती, इसलिए आप सबको मैंने बांध के रखा है।
सुहेल हलीम ने आपकी मुलाकात करवाई दो ऐसे फनकारों से जिनका पेशा कहानियां सुनाना है। आइए नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वहां पे खबर पढ़ी जा रही है वो है नामा निगार शहजाद मलिक की लिखी हुई स्टोरी जिसका उन्वान है मिस्टर स्पीकर नहीं माय लॉर्ड्स कहें। अब इस खबर को अगर आप क्लिक करें और अंदर जाके पढ़ें तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने एक रोज़ कबल मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर दावा किया था कि उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, लेकिन जब अदालत में पेश होकर दलाइल देना शुरू किए तो वही पुराने दलाइल और वही पुरानी जंगतें। अदालत में शेख रशीद JIT के 6 अरकान को सुपर 6 का लकब देने के साथ साथ इन्हें सलूट भी कर रहे थे, और शेख रशीद ने अपनी ही बनाई हुई मिसालों से मजाह पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इनकी तवक्कुआत के बरक्स सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने संजीदगी का मुजाहरा किया। अगर आप नामा निगार शहजाद मलिक का ये कॉलम और पूरा आप पढ़ना चाहते हैं तो पता है bbcurdu.com। इसके अलावा नामा निगार आसिफ फारूकी की खबर के चौधरी निसार के लहजे की तलखी, क्या हुक्मरान जमात में दराड़ें पड़ रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ की हुकूमत बहरानी कैफियत से दोचार है, काबीना के अहम और सीनियर तरीन रुकन की जानिब से अपनी क़ियादत से दूरी का तासुर क्या हुक्मरान जमात में दराड़ों की निशानदेही करता है, इस खबर की तफसील bbcurdu.com पर आके पढ़िए। इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे रिफाकत अली, प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर डेरिक क्लार्क, इस्लामाबाद में आमिर सदीक, आदिल शाहजेब को पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
पाकिस्तान में पनामा लीक्स केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तासुब पर मबनी करार देते हुए अक्सर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पिशावर में एक खुदकुश हमले में एक फौजी अफसर समेत दो अहलकार हलाक और चार जख्मी हो गए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल के निसफ तक अफगानिस्तान में आम शहरियों की हलाकत बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन ने कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए शाम के 16 फौजी हुकाम और साइंसदानों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इन इल्जाम की तरदीद की गई है कि मई में कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी को हैक करने के पीछे उनका हाथ है। नाइजीरिया के शहर माइडोगरी में दो बम धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।